بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
ہم نے یہ بحثیں اس لیے چھیڑی تاکہ آپ عقلی بنیادوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بحث کریں.
پس آپ رو معنی کردیم.
پس عقل کیا ہے اسے ہم نے بیان کیا.
یادتون باشه اونی که میگی عقل منو فهم شما خون عقل نستا اینو یادتون باشه.
یہ کبھی کبھی ہم جو کہتے ہیں میری عقل, میری عقل سے معنی یہ لے لیتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں. جناب یہ وہ تمہارا فہم ہے, اسے عقل نہیں کہا جاتا ہے.
یادتون باشه و مشرب عقلام احکام عقلائیه نہ حکم عقل. اینم باید بدونید.
یہ مشرب عقلا یا عقلائی طریقہ جو کہا جاتا ہے تو اس میں احکام عقل اس سے مراد جو کلیات کی صورت میں
دیدن عقلا, مشرب عقلا,
سیرت عملی
عقلا. بله بله بله, عقل نہیں دیدن.
یہ دو الگ الگ باتیں میں بیان کرتا ہوں. ایک ہے حکم عقل, ایک ہے سیرت و عقلا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حکم عقل کوئی اور چیز ہے،
سیرت
و عقلا اسی سیرت و عقلا کو احکام عقلائیہ کہتے ہیں.
به ذات خود حجیتی ندارد مگر امضایی از طرف شارع برش باشد.
یه احکام عقلائی یا سیرت عقلائی یا فی حد ذاتی ہی حجت نہیں ہیں، دلیل نہیں بن سکتی جب تک تائید شارع نہ ہو.
حالا این یه موقع انشاءالله براتون بحث خواهیم کرد، یه حرفای خواهیم زد، ببینیم وارد گیجتون نکنم با این حرفا.
بله، یه بحث جو حکم عقل و سیرت و خلا یا احکام و خلا یه که دیا، یه همه معلوم ہے کہ آپ کے اوپر سے گزر گیا ہوگا.
آره،
چونکہ یہ علم و اصول کا مسئلہ ہے.
خدمتتون عرض و بعد آمدیم شکوفاگران عقل رو هم براتون گفتیم،
اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو عقل کو تربیت دے سکتے ہیں.
عقل رو به فعلیت میرسونه، شکوفا کنه،
کہ عقل بالقوه کو عقل بالفعل میں تبدیل کریں.
گفتیم رسالت انبیاء شکوفاگری عقل رو متعهده و متقبله.
ہم نے بتا دیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقل بالقوہ کو عقل بالفعل میں تبدیل کریں.
ویژگی های رہبران الہی را براتون گفتی،
اور اس ضمن میں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ رہبران الہی کی خصوصیات کیا ہیں.
تو رسیدیم به مخالفان شکوفائی عقل در جلسه قبل راجع به این بخش مقداری بحث کرد،
اور گذشتہ جلسے میں ہم نے شکوفائی عقل کے جو مخالف لوگ ہیں یا مخالف قوتیں ہیں وہ کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں.
معلوم ہے کہ اگر یہ جامعی به عقل بشه و احکام عقلیه بر او حاکم باشه، این جامعه جامعه است متعالی، پیشرفته، مستقل، خود متکی.
معلوم ہے کہ اگر کسی معاشرے پر عقل حاکم ہو تو وہ ایک مستقل اور آزاد معاشرہ بن جاتا ہے.
مستقل مستقل، خود متکی خود متکی، کہ اما اگر عقل ازش بگیرن نه.
اس لیے کہ اگر اس معاشرے میں عقل ہو تو وہ مستقل ہے، اپنے اوپر اعتماد کرے گا، لیکن اگر کسی معاشرے سے عقل چھین لیا جائے تو استقلال ختم ہو جاتا ہے،
خلاصہ اس
کو غلام بنایا جا سکتا ہے.
خلاصہ سین کے آمدن تا عقل تباہ کنے، قرآن نگاہ کنے.
اس لیے کچھ قوتوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ معاشرے میں عقل کو تباہ کر دیا جائے.
چجور بعد ہم باورا رو کی گفتیم، سامری رو که گفتیم، و بعد حالا برسیم تا الان.
کس طرح سے عقل کو معاشرے میں تباہ کرتے ہیں؟ بلعم باورا کا واقعہ بیان کیا، سامری کا واقعہ بیان کیا.
یادتون هست که نه؟ و گفتیم اینا میان متحیر میکنن انسان ها.
ہم نے کہا کہ یہ لوگ، ان کا پہلا قدم یہ ہے کہ معاشرے کو شبہات سے دوچار کریں.
بعد مسئلہ دوم به اسارت گرفتن دین،
شبہات سے دوچار کرنے کے بعد پھر دین کو اسیر کر لیتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں.
و گفتیم با اسیر سے نو معاملے میں،
اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ دین کو اسیر کرنے کے بعد اس اسیر کے ساتھ تین طرح سے سلوک کرتے ہیں،
یا رو میکشم،
یا اسے قتل کرتے ہیں،
یا رہا میکنم،
یا اسے چھوڑ دیں گے،
و یا او رو به اسارت میگیرن،
یا اسے قیدی بنا لیں گے.
میشه بنده تحت فرمان،
بن جاتا ہے غلام.
آنانی که نخواستن عقول مردم شکوفا بشه آمدن دین رو به اسارت گرفتند، و یعملو فیه بالهوا و یطلبو به الدنیا. این در تعبیر امیرالمومنین به مردم مصر.
حضرت امیر المومنین نے مصر کے لوگوں کو جو لکھا ہے اس میں فرمایا کہ یو امرو بہا
فیہ بالحب،
اس میں وہ اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اسی یعنی ہوا کے ذریعے سے جو عمل کرتے ہیں اس سے ان کا مقصود طلب دنیا ہے۔
خب بعد از اینکه دین رو به اصالت گرفتن نوبت فروش دین هم میرسه،
اس قیدی دین کو، اس غلام دین کو وہ بیچ بھی دیتے ہیں۔
دوستان یادشون هست که راجع به این هم حرف زدیم،
اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی،
از دو کتاب براتون نقل کردیم، یکی از کتاب تحقیق مال الهند مال ابو ریحان بیرونی،
ہم نے ابو ریحان بیرونی کی کتاب تحقیق و مال الهند سے کچھ نقل کیا،
و از کتاب ابوالحسن عامری که نیشابوریست به نام الاعلام به مناقب الاعلام چیزی رو براتون نقل کرد،
اور نیشابوری کی کتاب الاعلام به مناقب الاعلام سے کچھ چیزیں آپ کو بیان کی،
و اونجا گفته شد که بعد از فتح اسلام بعضی از ممالک رو
وہاں ہم نے بتا دیا کہ اسلام نے جب کچھ ممالک کو فتح کیا تو اس کے بعد،
خب انہا بت‌هایی داشتن از طلا نقره چه
ان مفتوح ممالک سے کچھ مورتیاں ہاتھ آئی جو کہ سونے چاندی کی تھی،
ان آقا تجارت بت میکرد،
اسلامی مملکت کا سربراہ بت فروشی کا کام شروع کر چکا
تھا، میفرستاد اینجا در ہندوستان و اونجا با قیمت کلان میخرید،
اور وہ ایکسپورٹ کرتا تھا بتوں کو، اسی اس زمانے میں یہ بھی ہمارا بت تھا، ابھی الگ ہو چکا ہے ہندوستان،
و بعد خزینه رو پر میکرد با علی میجنگید،
سبحان اللہ،
دین فروشی با علی جنگیدن،
کہ بت فروشی کے پیسوں سے تلواریں خریدی جاتی تھی اور حق کشی کا کام کرتے تھے۔
پس سوال ما این بود که آیا می شود کسی که جانشین پیغمبر تاجر بت باشه؟
ہمارا سوال یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین جو اسلامی مملکت کا سربراہ ہے اور پیغمبر کی جانشینی کا مرتہی ہو، کیا وہ بت فروش ہو سکتا ہے؟
ابراہیم شریف بودے،
کیا ابراہیم نمائندہ الہی نہیں تھا؟ وہ تو بت شکل تھا،
فجعلہم جزازا تک تک کر،
ابراہیم نے تو بتوں کو باش باش کر دیا تھا،
امیر المومنین وقتی به دستور پیغمبر رب و بت‌های کعبه رو، اون هم فجعلهم جزازا،
حضرت امیر المومنین نے بھی به حکم پیغمبر دوش پیغمبر پر چڑھ کے بتوں کو پاش پاش کیا تھا،
این بت‌ها رو در جلو باب بنی شیبه در مسجد الحرام دفن کردن،
حضرت علی نے کعبہ میں جن بتوں کو توڑ دیا تھا ان کو باب بنی شیبہ کے سامنے بتوں کو ٹکڑوں کو دفن کیا تھا،
و مستحب است، مستحب است زائران خانه خدا وقتی میخوان وارد خانه خدا بشن از باب بنی شیبه وارد بشن، چرا؟ چون پاشونو اول بگذارن رو بت بعد وارد بشن،
اور مستحب ہے خانہ کعبہ میں وارد ہونے والے حجاج اور عمرہ کرنے والے حضرات کے لیے کہ وہ باب بنی شیبہ سے داخل ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ان باطل خداؤں کو روند کے صحیح خدا کے پاس پہنچ جاؤ۔
میں ایک سوال دیگه ہم داری، آیا باطل فروشی می شود گفت چینن قابلن؟
ہم ایک اور سوال اپنے موضوع سے متعلق اٹھانا چاہتے ہیں، کیا یہ لوگ جو بت فروش ہیں یہ عقل کی پرورش کریں گے؟
دو تا روایت از ابو عبداللہ،
حضرت امام حسین علیہ افضل الصلوات والسلام سے دو روایتیں پیش کریں گے.
ان دو روایتوں براتون میخونم ببینید چی میشه.
یہ دو روایتیں میں پڑھ لیتا ہوں.
خطاب به مردم کرد و فرمود الا ترون الی الحق لا یعمل به.
حضرت نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے.
وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُسَنَحَ عَنَ.
اور کیا تمہارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ باطل سے کوئی نہیں رک رہا ہے.
این یک روایت به حق عمل نمی شود، از باطل نهی نمی شود.
اس حکومت میں حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں رکا جا رہا ہے.
و روایت دوم اینه لا یکمل العقل الا باتباع الحق. خوب گوش کنید.
دوسری روایت یہ ہے کہ عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک حق کا اتباع نہ کیا جائے، حق کی پیروی نہ کی جائے. دونوں کو ملائیے، نتیجہ نکالیے.
یعنی این که مردم، این دو تا حرف منو بذارید کنار هم، یه قاعده ازش استفاده کنید.
یعنی مطلب یہ ہوا کہ لوگو میری ان دو باتوں کو ملائیے اور نتیجہ نکالیے.
یعنی کسی که باطل رو میبیند نهی نمیکند، حق رو میبیند بدان عمل نمیکند، این عاقل آنچنانی نیست.
یعنی جو بھی فرد دیکھ رہا ہے کہ باطل رائج ہے اور اسے روکنے والا نہیں، اور حق پامال ہو رہا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاقل نہیں ہے.
یعنی نا از کمال عقل بی بحران.
یعنی کمال عقل سے تو ہندست ہیں.
انہا عقل ابتدائی دارن.
عقل ابتدائی اگرچہ ہے،
ولی عقل ابتدایی برای اداره جامعه به درد نمی خورد.
لیکن معاشره کو چلانے کے لیے عقل ابتدایی کافی نہیں ہے، کمال عقل
کافی نیست. پس چون کافی نیست، سزاوار حکومت نیستن.
چون که عقل ابتدایی کافی نہیں ہے، اس لیے جس کے پاس ناکافی عقل ہو وہ حکومت نہیں کر سکتا.
یه قاعده میخوام امروز دستتون بدم، این قاعده یادتون باشه.
ایک قاعده آپ لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں اور یہ اپنے پاس رکھو.
عقل عادی متعارف معمولی از شرائط تکلیف ہے.
کہ عقل عادی، عقل متعارف انسان کو مکلف ہونے کی شرائط میں سے ایک ہے. یعنی اگر کسی کے پاس یہ عقل ہوگی تو وہ خدا کی طرف سے جو احکام آئیں گے اس کا مکلف
ہوگا. یعنی دیوانه مکلف نیست، مجنون مکلف نیست. کسی که مرتبه ای از عقل رو داشته باشد، این ملاک مکلف شدن رو دارد.
یعنی اگر کوئی دیوانه ہے، کوئی مجنون ہے، تو خدایی احکام کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. نماز، روزہ، یہ چیزیں جن میں تکالیف ہیں واجب نہیں ہیں.
توده مردم، عامه مردم از این عقل برخوردارند.
تو عام لوگ اس عقل کو رکھتے ہیں جب تو وہ مکلف ہیں
و خوبت رو می فهمند،
اچھے برے کو سمجھتے ہیں،
اطاعت و عصیان رو می فهمند،
اطاعت اور معصیت کو سمجھتے ہیں،
قبح ظلم رو می فهمند، حسن عدل رو می فهمند، مطابعت از خوبان رو می فهمند.
عادل کی اچھائی، ظلم کی برائی، یہ ان تمام باتوں کو سمجھتے ہیں.
و چون می فهمند فقیهان این عقل رو معیار تکلیف قرار دادن.
چون کی اتنی سمجھ بوجھ ہے، اسی لیے فقہا نے ان کو مکلف قرار دیا.
اما کمال عقل ملاک و معیار از برای تکلیف نیست.
اما کسی کو مکلف ٹھہرانے کے لیے کمال عقل کی ضرورت نہیں ہے.
اما برای یک قاضی جد، برای او کمال عقل معتبر است، یعتبر فیه کمال العقل.
لیکن اگر کوئی جج بننا چاہے، تو جج کے لیے عقل عادی کافی نہیں ہے، کمال عقل کی ضرورت ہے.
معلوم است که قاضی که میخواد حکم کنه باید کامل العقل باشه، تا اسیر احساس نشه، تا اسیر عاطفه نشه، تا اسیر بخل نشه، تا اسیر چیز دیگر نشود و عقل بر او حاکم باشه تا بتونه خوب قضاوت کنه.
صاف واضحه که اگر قاضی ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہے، اور ایسا کرنا چاہیے، صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، تو قاضی کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوا اور حواس اور احساسات اور جذبات سے مغلوب نہ ہو، بلکہ عقل حاکم ہو ان تمام چیزوں کے اوپر.
معلوم است ان کہ یعتبر فیه کمال العقل برا قاضی، یہ از باب مثال ہے.
یہ جو کہا جاتا ہے کہ عقل میں، سوری، جج میں کمال عقل کا ہونا معتبر ہے، یہ بطور مثال کہا گیا ہے.
یعنی مدیر ایک بیمارستان باید کمال عقل داشته باشه.
یعنی اگر ایک ہاسپٹل کا ذمہ دار شخص ہے، مدیر ہے، تو اس میں بھی کمال عقل ہونا چاہیے.
مدیر ایک وزارت خانے باید کمال عقل داشته باشه.
کسی وزارت خانے کا ذمہ دار وزیر ہے، اس میں کمال عقل ہونی چاہیے.
رئیس مملکت باید کمال عقل داشته باشه.
کسی ملک کا کوئی سربراہ ہے، تو اس میں کمال عقل ہونی چاہیے.
فقیری که میخواهد جامعه رو اداره کند باید کامل العقل باشه.
کوئی فقیر جو معاشرے کو چلاتا ہے، اس میں کمال عقل شرط ہے.
مولانایی که میخواهد جامعه رو هدایت کند باید کمال عقل داشته باشه.
وہ مولانا کی جو کسی معاشرے کو ہدایت فراہم کرتا ہے، اس میں کمال عقل ہونا چاہیے.
لا یکمل الحق الا باتباع الحق.
عقل کامل نہیں ہوتی ہے مگر حق کی پیروی کے ذریعے سے.
پیروی کردن از حق یعنی چه؟ یعنی حق رو خوب میشناسد.
پیروی حق کا کیا مطلب؟ یعنی پہلے وہ حق کو اچھی طرح سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے.
تا نشناست که پیروی نمی کند.
جب وہ حق ہی کو نہ پہچانے تو کیا پیروی کرے گا؟
پس کسی کمال عقل داشته دارد که در مرتبه اول عقل رو می شناسد، در مرتبه ثانی متابعت می کند.
پس وہ پیروی کر سکتا ہے کہ اس پیروی میں پہلا قدم تو یہ کہ پہلے حق کو پہچانے، دوسرا قدم اس پر عمل کرنا.
و کسی که چنین است قابلیت حکومت دارد و الا بلا.
اور جو ایسا ہے وہ حکومت کر سکتا ہے، یعنی حق کو پہچانے پھر اس پر عمل کرے، وہ حکومت کر سکتا ہے.
بیانی کی امام حسین ہے،
یہ امام حسین کی فرمائشات کا معاصر ہے.
انسان بی عقل است که من نواهی رو میبیند، فحشا رو میبیند، منکرات رو میبیند، باطل رو میبیند، حرف نمیزند و میبیند به حق عمل نمیشود، دهنش رو میبندد، این کمال عقل ندارد.
یه به عقل فرد کی نشانی ہے که حق پامال ہوتا رہے، دیکھے اور خاموش رہے، اور باطل معاشرے میں رائج ہو جائے، دیکھے اور خاموش رہے، یہ به عقلی کی نشانی ہے.
در صدر اسلام، در صدر اسلام به حق عمل نمیشد، از باطل نهی نمیشد، حق شناسی نمیشد، ولذا شما میبینید منافقین نفوذ کردند.
صدر اسلام میں بھی حق پر عمل نہیں ہوتا تھا اور باطل سے لوگ نہیں رک رہے تھے، جب ہی تو منافقین اسلامی معاشرے میں داخل ہوئے.
زمان خود رسول اللہ،
رسول اللہ کے زمانے میں بھی
جامعه عقلش کامل نشده بود،
معاشره که عقل کامل نہیں تھی.
شما ببینید در قضیه احد یک سوم از 1000 نفری که لشکر پیغمبر بودن فراریان منافق بودن.
احد میں پیغمبر کی لشکر کے ایک تہائی حصہ وہی منافقین تھے جو فراری تھے. سمجھتے ہیں نا، یہ ایک تہائی لوگ فراری لوگ تھے، بھاگنے والے جو کہ منافقین تھے.
وقت کسی بگوید ہر کس صحابی شد
کلو مرد.
بہ بہ بہ، یہ سمجھ کر گو نہیں، کہ خود تم نقل کردی.
اب یہ چلو آگے نہیں بڑھوں گا کہ یہ کہنا کہ مثلا صحابی سب کے سب عادل ہیں, اس کو آپ اس تناظر میں خود دیکھ لیجیے, جو ایک تہائی حصہ منافقین پر مشتمل ہو ان کے بارے میں آج کوئی کہے کہ سب عادل ہیں.
مگر باہر بیشی میں کہ منافق عادل نہیں ہے,
مگر یہ کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائے کہ منافق بھی عادل ہو سکتے ہیں.
ان منافقین رسوخ کردن و برای یهودیان خیبر جاسوسی میکردن.
یہ منافقین اسلامی معاشرے کے اندر داخل ہو چکے تھے اور خیبر میں مقیم یہودیوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے
و بعد در بین جامعه نشر اکاذیب میکردن.
یہ ایک کامل ہے, یعنی آپ یہودیوں کے لیے جاسوسی کرنا, دوسرا آپ اسلامی معاشرے کے اندر جھوٹا پروپیگنڈا کرنا.
و ادعی هم بودن این باطل رو می دیدن تو حرف نمی زدن.
اور کچھ لوگ تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس باطل کو دیکھتے ہوئے بھی زبان خاموش ہوتی تھی,
جاسوسی می کردن, خبر می بردن, اسرار حکومت اسلامی را به دیگران می رساندن, از تصمیمات پیغمبر اونا رو آگاه می کردن, بعد هم می آمدن تو مسجد می نشستن. مجدگان ها که گربه حافظ شد
که جناب یہ اسرار حکومت اسلامی دشمنوں تک منتقل کرتے تھے, پیغمبر کے وہ مخفی امور دوسروں کے سامنے جا کر فاش کرتے تھے اور آ کر پیغمبر کے ساتھ مسجد میں عبادت گزار بھی بن جاتے تھے.
اما
چونکہ چوہوں کو کھانے کے بعد عادل ہو گئی.
اما تو مسجد کے می آمدن وضعیتشون خیلی معلوم بود.
لیکن جب مسجد میں آتے تھے تو ان کی حالت کا پتا تھا,
نحوی سلوکشون با رسول اللہ معلوم بود,
ان کا معاملہ حضرت رسول اللہ کے ساتھ جس طرح کا تھا وہ آشکار تھا سب پر.
در سورہ نور یہ آیہ ہے عجیب,
سورہ مبارکہ نور میں ایک عجیب آیت تھے.
اونا پہ پیغمبر کی می رسیدن صدا میکردن یا محمد صلی اللہ,
کہ پیغمبر کے پاس آتے تھے تو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ نام لینے کے بجائے جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے تھے اسی طرح یا محمد کہتے تھے.
عجیب ہے, در روایاتی داریم, اینو یادتون باشه, در روایاتی داریم که پیغمبر را با اسم صدا نزنید,
کہ روایات میں ہے کہ پیغمبر کا نام لے کر انہیں آواز نہ دو.
خب لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کہ دعاء بعدکم بعضا,
پیغمبر کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو.
یہ خطاب به منافقین است چون منافقین این کارو میکردن.
یہ دیکھیں پیغمبر کے جو مخلص صحابی تھے وہ کب رسول اللہ کو اپنا جیسا سمجھ کے پکارتے تھے, یہ وہی منافقین کرتے تھے, لہذا یہ خطاب بھی انہیں منافقین سے.
بچہ میرسے اینجا قد یعلم اللہ الذین یتسللون من,
خدا کے علم میں ہے کہ تم میں سے
یتسللون, اینا میمادن تو مسجد می نشستن, تو مسجد می نشستن, مسجد که پر می شد پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم قد حرف بزنه, پشت سر هم می شستن یکی یکی یا شکی می رفتن تا تحریم کنن مجلس رسول الله.
یه لوگ ایسے تھے منافقین کہ مسجد میں جب سب لوگ آئے ہیں اور پیغمبر اکرم نماز کے بعد کچھ احکام بیان کرتے تھے, خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, شروع کرتے تو ایک ایک ہو کے جانا شروع کرتے تھے تاکہ اس پیغمبر کے مجمع کو توڑ دے.
یتسللون منکم لبابا, لباز اینه پشت سر هم مینشستن یه سب رو پر میکردن یه مرتبه خالی میکردن,
که مجلس میں لائن میں اور صفوں میں بیٹھ جاتے تھے اور ایک ایک ہو کے ان لائنوں سے چلے جاتے تھے تاکہ خالی ہو جائے,
تو مجلس رسول را کم قیمت کنن,
تاکہ رسول اللہ کی اس مجلس کو بے حیثیت بنا دے,
تا مردم نسبت به نبی اکرم بی اعتکام اعتنا بشن,
تاکہ اس طرح سے لوگ پیغمبر کی مجلس کی نسبت بے اعتنائی کریں, آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں مثلا.
بعد خدا در این آیه می فرمد فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبہم عذاب علیم،
کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے امر کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ڈرے کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں یا عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں.
و در صدد تنقیص عقول بودن، عقل برخورده به پیغمبر اون خزن از جامعه بگیرن.
در اس طرح سے یہ لوگ عقل کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، تنقیص عقول کی طرف سے.
ہاں، یکی از راه های تنقیص عقول شبه‌افکنی است، حرکت های مرموزانه خبیثانه رذیلانه است.
عقل کو تنقیص کرنے کی راہوں میں سے ایک راہ وہ شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کے درمیان غلط قسم کے پروپیگنڈے کرنا، یہ بھی ہے.
پیغمبر 74 غزوہ و غزوات داشت.
حضرت رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 74 غزوات لڑی ہیں.
غزوہ و غزوات،
پہلے جنگیں اور غزوات.
در این 74 غزوہ و غزوات منافقی کارشکنی کرد،
اور ان جہادوں میں اور ان غزوات میں منافقین نے ہمیشہ کارشکنی کا کام کیا،
نمیذاشن کسی بره. لا تنفرو فی الحر کافه، بابا گرم کجا میرید؟
قرآن کہتا ہے کہ بھئی جنگ میدان کارزار گرم ہے، کہاں جا رہے ہو
بابا؟ بے فکر زن و بچہ تو باشید. بله،
منافقین کی آواز یہ ہوتی تھی کہ بھیا ہمیں بال بچوں کی فکر،
خدا خیرتون بده، مدینه رو تنها نگذاری،
مدینه کو خالی نہیں رکھنا چاہیے،
ہوا خیلی گرمه، میرے اونجا گرما زده میشی.
کہ موسم گرم ہے، اس میں اگر جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو بخار ہوگا تمہیں.
نہ خودشون میرفتن، نہ میذاشتن اونها برن،
خود تو نہیں جاتے تھے جنگ میں، جانے والوں کو بھی روکتے تھے.
این آیه رو ببینید، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم انفسهم و قالوا لا تنفروا فی الحرب.
یہ لوگ کہ جو خود جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے وہ جانے والوں کو کہتے تھے کہ بھائی جنگ میں شریک نہ ہو جاؤ،
تو خونش نشسته به جای نمیره، نه با جانش نه با مالش، با زبانش هم کارشکنی.
منافقین کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے گھروں میں ہیں، نہ جہاد بدنی کے ذریعے سے شریک ہوتے ہیں، نہ جہاد مالی کے ذریعے سے پیغمبر کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. شریک تو نہیں ہوئے، شریک نہ ہونے کے علاوہ جو جا رہے تھے ان کو زبان کے ذریعے سے روک بھی رہے تھے.
با ان شایعات مردم رو متزلزل میکردن،
ان پروپیگنڈوں کے ذریعے سے جو با ایمان لوگ تھے ان کے ایمان کو بھی متزلزل کرتے تھے.
باز میبینیم برای ایجاد اختلاف اراجیف میبافتن،
اور اختلافات ایجاد کرنے کے لیے بے پایہ باتیں کرتے تھے.
عجیبه، در هیچ جای فقه راجع به ارجاف ما حرفی نداره، در حالی که یکی از زمینه‌های اجتماعی نابود کننده تو جامعه ارجاع
که فقه میں تعجب ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک ارجاع ہے، یعنی بے بنیاد باتیں کرنا، در حالی کہ فقه میں ارجاع کے عنوان سے کوئی بحث نہیں ہے.
ولی امام آمد از نوآوری های امام آمد راجع به ارجاف
پہلی مرتبہ فقہی دنیا میں ارجاف کے بارے میں گفتگو کرنے والا فقیر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ
آمد حرف زد.
اس حوالے سے آپ نے نظریہ پیش کیا،
مگر می شود جامعی باشد دیگران بیاین اراجیف به واقع مردم رو متزلزل کنن و بعد هم بگیم هیچ حکمی نداره؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں کچھ لوگ آئیں بے بنیاد شبہات القا کریں اور لوگوں کے ایمان کو متزلزل کریں اور اس مرجف شخص کو کوئی حکم نہ دیں، اس کے لئے کوئی حکم نہیں؟
در حالی کہ خود قرآن میگه لنغرینک بهم، تو رو بر علیه اونا میشورانی،
قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں ان اراجیف بولنے والوں کے خلاف اٹھائیں گے. معاشرے کو ادارہ کرنے کے لیے ان کا منہ بند کرنا ضروری ہے.
ارجاف خلاف ادارہ جامعات
کہ ارجاف ادارہ معاشرہ کے خلاف ہے. ارجاف کے باوجود معاشرہ ادارہ نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا.
ہارے منافقین ارجاف ادارہ جامعات.
منافقین کا کام معاشرے کے اندر بے بنیاد سازی کرنا.
سورہ احزاب آیہ 60 ان چنین میخوانی
سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 60 میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں.
لئن لم ینتہی المنافقون, اگر ان منافقین دست بر ندارن,
اگر یہ منافقین اپنے کاموں سے باز نہ آئیں.
والذین فی قلوبہم مرض,
جنب نمونہ حسن, یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی وہی منافقین.
والمرجفون فی المدینہ,
اور مدینے میں بے بنیاد باتیں کرنے والے لوگ.
پس معلوم میشه در مدینه هم منافقین بودن, هم این منافقین فی قلوبهم مرض بوده, هم مرجفون بودن.
پس پتا چلتا آیت کسی ہے کہ مدینے میں منافقین بھی تھے, مدینے میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے, مدینے میں وہ لوگ بھی تھے جو بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے تھے. یہ سب تھے.
خدا به پیغمبر این وعده رو میده اگر اونجا اونا دست بر ندارن,
اگر
قرآن مرض قلیان پیدا کنه, ارجاف شدت پیدا کنه, لنغرین نکر بهم, تو رو بردی اونو میشونم.
خدا نے کہا کہ اگر یہ لوگ اپنے ان کاموں سے دستبردار نہ ہو جائیں, ان کے اپنے دل کی بیماریوں کو برطرف نہ کریں اور ارجاف کو ختم نہ کریں, تو تمہیں ہم ان کے خلاف اٹھائیں گے.
وہ از ما میپرسن کہ چه شد بعد از رسول اللہ با فاطمی زہرا آنچه ہم کردن مگر میشود؟
اب یہ شبہ ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے اصحاب جو جان دینے کے لیے تیار تھے وہ پیغمبر کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے؟
مگر میشود؟
ایسا کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے اصحاب
دروغ ہے, دروغ ہے.
اور حد یہاں تک پہنچی کہ خود ہم لوگوں میں سے بھی بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹ ہے.
پس اینا رو چیکار کنیم؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ چیه؟
اگر یہ منافقین نہ ہوتے تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
چرا یہ سورہ راجع به منافقین داریم؟ منافق